بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے. اس کے آغاز میں اللہ کے توحید کے دلائل, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والی ذات آسمان سے بارش بھیجتی ہے, زمین میں بہار آ جاتی ہے, باغات کھیتیاں کھلکھلانے لگتے ہیں, لہلہانے لگتے ہیں. کیا وہ ذات عبادت کے لائق ہے یا جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ وہی ذات ہے جس نے زمین کا بچھونا بنایا, پہاڑ بیچ میں گاڑ دیے, راستے دکھا دیے, راستے بنا دیے. وہی تو ہے مستر آدمی کی دعا سننے والا. جب اضطراری کیفیت میں خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. وہی سمندر اور خشکی کے اندر راستے بتانے والی ذات ہے. اسی کی قدرت ہے, اسی نے پہلے پیدا کیا, پھر زندگی پھر عطا فرمائیں گے. کفار کے ہاں ایک بڑا عقیدہ غلط تھا, مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں, ہڈیاں ہو گئیں, بسیدہ ہو گئیں, مٹی ہو گئی, کیسے زندہ ہوں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ تسلی دی گئی, مجرموں کا انجام چل پھر کے دیکھو کیسا ہوا, پیغمبروں کی دعوت کو جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. قیامت آنے والی ہے, قیامت برحق ہے. ہر شخص میدان میں آئے گا, معاشر کے میدان میں, جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. نیکی والے امن میں ہوں گے, اطمینان سے ہوں گے, اور نافرمانی کرنے والے جہنم کے گڑھے میں ہوں گے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے, نہیں کرے گا تو گھاٹا اس کا اپنا ہی ہے. سورہ قصص ہے. اس پوری سورت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا تفصیل سے ذکر ہے. مصر کا حکمران تھا فرعون, اور ہمیشہ سامراجی قوتوں کی طرح کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, تقسیم کرو اور حکومت کرو, تقسیم کرو اور اقتدار بچاؤ. اس نے بھی مصر کے عوام کو تقسیم کر رکھا تھا تاکہ عوامی طاقت مجتمع ہو کر ظالم حکمرانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. ہمیشہ سامراجی طاقتیں دنیا بھر کی وہ تقسیم کے فلسفے پہ چلتی ہیں, تقسیم در تقسیم در تقسیم, تاکہ ان کو ان کی طاقت, ان کے ظلم چلتا رہے, ان کا گن چلتا رہے. اور اس نے بھی ایسے ہی کیا, مصر کو تقسیم کر رکھا تھا عوام میں, اور وہاں کی سب سے بڑی اقلیت تھی بنی اسرائیل کی, اور اس نے خاص طور پہ انہیں ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس کمزور قوم کو اٹھانے کا فیصلہ فرمایا تھا. وہ ظالم ایسا تھا کہ اس قوم کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا, اس خیال سے کوئی بچہ جوان ہوگا تو میری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا. نہ جانے کتنے بچے اس نے ایسے قتل کیے. لیکن فرعون نے اس زمانے کے اندر نادانی کی, قتل کر کے بدنام ہوا. آج کا کوئی نظام لے کے آ جاتا کہ ذہنیت ہی بدل دو, سوچ ہی بدل دو, فکر ہی بدل دو, دماغوں پہ حکومت کر لو. اس لیے کہ غلام قوم کے اندر ہمت اور حوصلہ اور عظیمت کے جذبے ختم ہو جاتے. جو قومیں غلام ہو جایا کرتی ہیں اور مرعوب ہو جایا کرتی ہیں, جو ذہنی اور فکری طور پہ غیروں کے سے مرعوب ہوتی ہیں, وہ قومیں کبھی آزادی کے لیے نہیں کھڑا ہوا کرتی. وہ تو کہتی ہیں بس جتنا پانی مل جائے, روٹی مل جائے, بس گزارا چلاؤ میاں, گزارا چلاؤ. تو اس زمانے کے پاس, اس فرعون کے پاس یہ نظام نہیں تھا, اس نے بچے کو قتل کر دیا. ورنہ آج کا نظام چلاتا تو کامیاب ہوتا, بدنام بھی نہ ہوتا, بدنام بھی نہ ہوتا, اور لوگوں کی ذہنیت ہی بدل دی. اب وہ پہنتے ہیں جو وہ کہتے ہیں, وہ کھاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں, وہ سوچتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. ذہنیت ایسی بدلی ہے کہ بس وہی صحیح جو وہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ اب تو دین اور مذہب کے بارے میں جو سوچ وہاں سے آتی ہے وہی صحیح ہے. گوگل کیا کہتا ہے؟ تو ساری سوچ اور فکر غیروں کا محتاج. تو ایسی قومیں پھر ختم ہو جاتی. تو اس نے تقسیم کر رکھا تھا, بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اس کے پاس تعلیم کا وہ نصاب نہیں تھا جو ذہن بدل دیتا، اس کے پاس وہ نظام تعلیم نہیں تھا جس سے فکر بدل جاتی. جسم آزاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل ہوتا دماغ آزاد ہونا، ذہنیت آزاد ہونا. اس لیے کہ صرف میرے جسم آزاد ہوئی اور دماغ آزاد نہ ہوا تو آزاد خطے میں رہ کر بھی ساری دولت اپنے آقاؤں کو دے گا، تعلیم کے نام پر، علاج کے نام پر، سیاحت کے نام پر، ساری صلاحیتیں اپنے آقاؤں کو دے گا. تو آج دیکھو نا، اسلامی دنیا کا ہنر بھی وہاں جا رہا ہے، صلاحیتیں بھی وہیں جا رہی ہیں، دولت بھی وہیں جا رہا ہے، سب کچھ تو وہیں جا رہا ہے، ذہنیت ہی بدل دی. تو اس کے پاس وہ نصاب نہیں تھا، اس نے مارنا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. لیکن منصوبے، تدبیریں، اسباب، وسائل سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ رب العزت کچھ اور چاہ لے، جب اللہ کریم کچھ اور چاہ لے. بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کو خطرہ لائق ہوا، ابھی کوئی ظالم آئے گا میرے سامنے میری بچی کی گردن جسم سے جدا کر دے گا. اللہ نے بھیج دیا، پیغام بھیج دیا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اسے صندوق میں ڈال دو اور دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دو. صندوق خود موت کا سامان ہے، اور پھر دریا کے لہروں کے حوالے کر دو، وہ خود موت کا سامان ہے، اور وہ پھر لہریں گزر رہی ہیں فرعون کے محل کے سامنے. وہ صندوق کس کے ہاتھ میں آیا؟ دشمن کے ہاتھ میں آیا. سبحان اللہ، موت کے نقشوں میں زندگی دینے والا کون ہے؟ آج بھی اللہ ہے اور پوری قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. ورنہ تو اللہ میاں حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے بچے کو اٹھاؤ اور کہیں دور لے جاؤ، صندوق میں ڈال دو، اور صندوق میں ڈالنے کے بعد بھی دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دو. لہریں بھی کہیں دور لے جاتی، گئی تو کہاں؟ دشمن کے ہاتھ، فرعون کے ہاتھ. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور اللہ قدیر ہے، اللہ عزیز ہے، غالب ذات ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین نصیب فرما دے، اپنی صفات پہ یقین نصیب فرما دے. تو جب بچہ ماں نے صندوق میں ڈالا تو ماں کا کلیجہ باہر آتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ، کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ. ادھر بہنا چپکے چپکے سے صندوق کو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے دشمن کے ہاتھ میں صندوق پہنچا ہے. ادھر اللہ رب العزت نے فرعون کے اہلیہ کے دل کے اندر بچے کی محبت ڈال دی، اس نے اپنے شوہر سے اصرار کیا اسے قتل نہ کرو، اسے ہم اپنا بچہ بنا دیں گے. وہ جس کے سینے میں پتھر تھا، دل نہیں تھا، جس کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا، پتھر ذات انسان تھا وہ، لیکن مان گیا، اللہ کا نظام چل رہا. لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، بچی آئی انجانی سی بن کے کہ میں تمہیں ایک خاتون بتاتی ہوں، بڑی نیک ہے، امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. اب بچہ روتا ہے، چیختا ہے، غذا نہیں لیتا، دودھ نہیں لیتا. بلایا گیا اس خاتون کو تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے نہیں کہا تھا کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا؟ دودھ پلا رہی ہے، بچہ بھی اپنا ہے، دربار سے وظیفہ بھی مل رہا ہے، دودھ پلانے کا وظیفہ بھی مل رہا ہے. اللہ اللہ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوتے ہیں، دشمن قوم کا ایک آدمی کا خون ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے، فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. انہی میں سے ایک خیر خواہ بن کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریب کے راستے سے پہنچتا ہے، نکلو مصر سے، تمہارے خلاف گرفتاری اور قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں فرعون کی پارلیمنٹ میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں سے نکلے، مدین پہنچے. اب مدین جیسی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدین میں کچھ دو بچیاں کھڑی ہیں کونے پہ، لوگ اپنے جانوروں کو چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں پہ، یہ بچیاں دور کھڑی ہیں اور بکریاں ان کے پاس ہیں. پارسا بچیاں تھی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کر رہی تھی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کر رہی تھی. پوچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم یہاں کیسے؟ کہ مرد فارغ ہو جائیں پھر ہماری ضرورت ہے، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، اس لیے ہم باہر نکلی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب میں ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر چٹان پڑی ہوتی بڑی بڑی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو نبوت کی طاقت تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، چٹان ہٹائی، بکریوں کو پانی پلایا، بکریاں بچیوں کے ساتھ، آج بچیاں بکریوں کے ساتھ جلدی گھر پہنچی. ابا سے کہا، ابا ایک آدمی ملا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو آج جلدی پانی پلا دیا. ابا نے کہا، جا بیٹی بلا کے لا. بچی آئی، قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا اس بچی کا آنے کا. کہنے لگا، تمشی علی الاستحیاء، قال احداهما یا بتستحی. وہ بچی آئی حیا کے سواری پہ سوار ہو، یعنی سراپا حیا، اس کی چال، اس کی گفتگو، اس کا لباس حیا کے ساتھ آئی اور کہا، ابا بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں، بچیاں اپنے ابا سے کہنے لگی، بڑی صاحب بصیرت بچیاں تھیں، صرف ایک طرز عمل دیکھ کر ابا سے کہنے لگی، ابا اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی کو ملازم رکھنا ہے تو انہیں رکھ لو، ان میں دو خوبیاں موجود ہیں، ایک تو جس کام کے لیے آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کی استعداد اور صلاحیت ان میں موجود ہے، دوسرا یہ آدمی دیانتدار بہت ہے، اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا ہماری طرف، دیانتدار بہت ہے، امین ہے، امین دیانتدار بہت ہے. تو مفسرین نے اصول نکالا، کسی کو ذمہ داری دینی ہو نا تو دو چیزیں دیکھا کرو، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے ڈرائیور ہو، چاہے گارڈ ہو، چاہے کوئی افسر ہو، چاہے اس سے بڑا کوئی افسر ہو، دو خوبیاں دیکھا کرو، ایک تو جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، دوسری یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دیانت ہونی چاہیے، دیانت نہیں ہوگی اور صلاحیت ہوگی گھر صاف کر کے چلا جائے گا، اور دیانتدار تو ہے صلاحیت نہیں ہے گاڑی کہیں مار دے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے، یا دیانت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں، یا اناڑی بیٹھا ہوا ہے، نااہل بیٹھی ہوئی ہیں، یا خائن بیٹھی ہوئی ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئی ہیں. ہر دفتر میں دیکھیے، ہر ذمہ داری میں بیٹھ دیکھیے، یہی تو نظر آتا ہے، یا نااہل بیٹھے ہیں یا دیانت بدیانت بیٹھے ہیں. صلاحیت بہت ہے لیکن صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ مال کیسے لینا ہے اور نشان بھی نہیں چھوڑنا، لوٹنا بھی ہے اور عزت بھی کمانی ہے، ساری صلاحیت یہاں لگ رہی ہے، یا نااہل ہے، بیڑا غرق کر لیا. لیکن اب ایسا کوئی ادارہ بھی تو نہیں ملتا جہاں اہلیت بھی پیدا کی جائے اور دیانت بھی پیدا کی جائے. اب تو سارے تعلیمی ادارے اس پر ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمانا ہے، شارٹ کٹ راستہ. وہاں تو دیانت پیدا ہی نہیں کی جاتی، انسانیت کے کوئی خانہ ہی وہاں نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو قرآن تو ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے بھائی، دیانت دار بھی تھا، ابا نے رکھ لیا، طے ہو گیا. اللہ کی شان پھر اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے پھر مصر جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، اب راستے میں نبوت ملتی اور وہ منظر، نبوت کا سارا منظر ہے قرآن کی ان آیت کے اندر، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے معجزے دیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے وہ اور اس کا لشکر، اسے مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں، اس لیے بڑی سرکشی کر رہا ہے اور بڑا ظلم مچا رکھا ہے. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو تورات کی شکل میں کتاب دی، تور کو باہر تو تور پر بلایا اور وہاں آسمانی کتاب دی اور قوم کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے نبی کے سے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت کو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں آپ کا کام دعوت دینا ہے, ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا ہے. جو اپنا طلب پیدا کرے گا اور ہدایت پہ چلنا چاہے گا اللہ اسے توفیق نصیب فرما دیں گے. فرمایا دنیا کے اندر ہم کچھ لوگوں کو بدلہ نیکی دنیا دے دیتے ہیں, لیکن اصل انعام آخرت میں ہے. جو نیکی کی زندگی اختیار کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور جو نیکی کی زندگی سے محروم ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے. اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا. اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے, رات ہے. بتائیے نا, اگر اللہ ہمیشہ رات ہی چھوڑ دے کون دن لانے والا ہے, اور اللہ دن ہی کو بڑھا دے کون رات لانے والا ہے. رات اور دن کا نظام تو اللہ لے کے آتے اور صدیوں سے لا رہے ہیں, نظام میں فرق ہی کوئی نہیں آتا, وہی اللہ کی ذات ہے. اور پھر ایک اور بڑا سرکش اور متکبر قارون کا تذکرہ ہے, جسے جو اپنی دولت کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا تھا, مغرور ہو چکا تھا, تکبر میں مبتلا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھو, اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کہنے لگا یہ سب میرا ہنر ہے اور میری کمال ہے اور میری ذہانت ہے اور میری صلاحیت ہے, میں اس میں سے کیوں خرچ کروں. نافرمان اور فرما بردار میں یہی فرق ہے. فرما بردار پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو اللہ کا شکر گزار احسان شناس بنتا ہے, نافرمان کے پاس اللہ کے انعامات ہوں تو وہ احسان فراموش بنتا ہے. وہ احسان فراموش بنتا ہے, اس کے اندر سے ظلم بڑھتا. تو یہ قارون جب اپنی شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے, سواری شاندار, لباس بڑھیا, آگے نوکر چاکر, تو جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور دنیا پرستی ان کے اندر رچی وسی ہوئی تھی, جن کے ہاں کامیابی کا معیار ہی دنیا تھی, اسے دیکھ کر کہنے لگے او ہو کیا نصیب اچھے ہیں اس کے. جیسے آج ہم لوگ بھی کہتے ہاں کتنی قسمت اچھی ہوئی ہے, کیا اس کی شہرت ہے اور کیا نام ہے اور کیا ٹھاٹ ہے اس کی. تو جب دنیا پرستی اندر رچی بسی ہو تو جس کے پاس دنیا دیکھتے ہم کہتے ہیں بڑا نصیب والا ہے, بڑا خوش قسمت ہے. تو وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جب باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے رال ٹپکنے لگی اور کہنے لگے بڑا نصیب والا ہے, کاش کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا. جنہیں اللہ رب العزت نے آسمانی علم عطا فرمایا تھا اور دل کی آنکھیں نصیب فرما دی تھی, انہوں نے کہا ویلکم, تف ہے تم پہ, کس پہ رش کر رہے ہو. رش کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کرو جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری پہ گزر رہی, جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے, ان پہ رش کرو. روئے زمین پہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں, وہ خوش نصیب ہیں, ان پہ رش کرو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرعون اپنے قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا. اس کا پورا محل اور اس میں جتنا خزانہ تھا, خزانہ بھی ایسا معمولی نہیں تھا, بہت بڑا سرمایہ دار, اس کے خزانوں کی صرف چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت درکار, صرف چابیوں کے لیے. لتنوء بالعصبۃ والقوۃ, وہ پورا محل اپنے خزانے کے ساتھ ماں قارون زمین پہ دھنستا چلا گیا, اور پورا کا پورا زمین پہ دھنس گیا. وہ جو کل دیکھ کے رش کر رہے تھے انہیں اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا, تو نے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا. پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا, آخرت کا گھر اور آخرت کی کامیابی اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے. اب تو سب چاہتی دنیا کی بڑائی ہے, اب تو یہ بت بن چکا ہے, اسٹیٹس ایک بت بن چکا ہے, بڑائی بس اسی پہ ساری دولت لگ رہی ہے کہ کس طرح میری شہرت ہو جائے, بس لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف ہو جائے بس. فرمایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں. پھر سورہ عنکبوت ہے, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں اللہ کے مخلص بندوں کی بھی آزمائش ہوا کرتی ہے, اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت کھرے کھوٹے کی پہچان دنیا کو کراتے ہیں. ویسے تو اللہ کے علم میں ہے لیکن ان ازمائشوں کی وجہ سے منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں. مومن اس ازمائشوں میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے, مومن اس ازمائش اور امتحان میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے, اور منافق دینی زندگی سے دستبردار ہو جاتا ہے, اللہ کے حکموں سے دستبردار ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ازمائش آئے گی اللہ کے ولیوں پر, نیکوں پر, پرہیزگاروں پر بھی آتی, لیکن نیک آدمی ازمائش میں, تکلیف میں, اس امتحان کے گھڑی میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے. پھر حضرات انبیاء کا تذکرہ فرمایا جو بڑی بڑی ازمائشوں سے گزرے ہیں. حضرت نوح 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں اور اپنی قوم کی ناانصافیاں برداشت کرتے رہے, اور اپنی قوم کی طرف سے آنے والی سختیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور برداشت کیا, لیکن اللہ کی وفاداری میں فرق نہیں آیا. پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ, حضرت لوط کا تذکرہ, اور پھر ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ, پھر قوم مدین, حضرت شعیب کا تذکرہ ہے. قوم کو تلقین کی اللہ کی طرف رجوع کرو, آخرت کو یاد کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, لیکن قوم نہ مانی. پھر اللہ نے فرمایا عاد ہے, سمود ہے, قوم لوط ہے, فرعون ہے, قارون ہے, حامان ہے, ہم نے انہیں پھر پکڑا. اور پکڑا کیوں, پکڑا کیوں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. میرے عزیزو, گناہوں کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے, گناہوں کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے, گناہوں کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے. اگرچہ آپ نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی میں گناہ نہ رہنے دو, اس لیے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے. کب تھپڑ لگ جائے دنیا تماشا دیکھے, کب پکڑ ہو جائے تماشا بن جائے, گناہ نہ کرو. اور پھر فرمایا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا, اور کیسے پڑا, بازوں پر چیخ آئی, کلیجے پھٹ گئے, بازوں پر آسمان سے پتھر برسے, بعض زمین میں دھنس گئے, اور بعض غرق ہو گئے. جن کی وہ پرستش کر رہے تھے ان کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے, ان کے معبود اتنے کمزور ہیں. یہ اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے اللہ کی قدرت کو پہچان کر, اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکیں. اللہ رب العزت ہی زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنانے والا ہے. سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.